कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगु है तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगु है तार की।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन अम्मा बाद फाऊधु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله تسارع يا درود والسلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے جو نعتیہ کلام لکھا ہے مدنی مدینے والے، اس میں آپ نے جو شعر لکھا ہے مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکا رہے ہیں تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے، کیا آپ کی کیفیت اس ٹائم کیا تھی اور کیا آپ کو کوئی پریشانی کوئی ستارے تھے، کس کیفیت میں آپ نے یہ کلام لکھا؟ برائے کرم اگر ارشاد فرما دیجئے۔
اس سے حالات پیدا ہوئے میرے ساتھ، سب سے مراد ایک کثرت کہ لوگوں نے مجھے ستایا، یہ اسی کی سمجھو کہ ایک نشاندہی ہے کہ مجھے سب ستا رہے ہیں۔ پھر بعد میں شاید اس میں کچھ تبدیلی بھی کی ہے میں نے، یہ
مجھے غم ستا
وسائل بخشش مرمم میں تبدیلی ہے۔
حافظ صاحب بتا رہے ہیں
مجھے غم ستا رہے ہیں،
یہ مجھے غم ستا رہے ہیں، سب ستا رہے ہیں،
میری جان کھا رہے ہیں۔
ہاں پڑھ دیں آپ اس کو۔
مجھے غم ستا رہے
سنت کو ایک منظر دکھاتے ہیں اور امیر سنت کو انشاءاللہ امید ہے کہ بالکل واقعہ بھی یاد آ جائے گا، مجھے امید ہے۔ دکھائیے۔
مسجد قبا ہے نا، کچھ مسائل بیان کر رہا تھا، کچھ لوگ سوال کیا تھا یا پتہ نہیں کچھ،
یہ
مسجد عائشہ،
مسجد عائشہ،
میں مسجد عائشہ ہی بولنا تھا، نکلا قبا مسجد عائشہ۔
یہ نوجوان، یہ لوگ وہاں ملے تھے، انہوں نے عمرے کی حج کی نیت کرنی تھی اور اس میں پھر آپ سے انہوں نے مسائل پوچھے، تو باقاعدہ آپ نے ان کو وہاں پر
نیت بھی آپ ہی نے کروائی تھی، ان کو آپ نے نیت بھی کروائی، لبیک بھی پڑھایا اور اس کے بعد یہ دعا ہو رہی تھی اور اس کے بعد آپ نے ان کو نیکی کی دعوت بھی دی۔
یہ ماشاءاللہ کا ہمارا ایک یادگار تھا کہ وہاں پر مسجد میں،
یہ 7 ذوالحجہ کی رات تھی اور منا 8 ذوالحجہ کو جانا سنت ہے لیکن کئی حاجی 7 کو بھی چلے جاتے ہیں رات میں، تو ہم مسجد عائشہ کی جس کو مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے اس کی زیارت کو گئے تھے، تو وہاں جو لوگ عرب شریف وغیرہ سے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے تو وہ نیتیں کر رہے تھے، تو امیر علیہ سنت کو دیکھ کر پہچان گئے اور کئی لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور پھر امیر علیہ سنت نے ان کو نیکی کی دعوت بھی دی. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح گھل مل کے امیر علیہ سنت سب کے ساتھ ماشاءاللہ ترکیب بنا رہے تھے. کیا بات ہے
سر، وہ لاکھوں لاکھ حاجیوں کو منتقل کرنا ہوتا ہے منا
جی،
اس لیے وہ 7 تاریخ سے ہی شروعات ہو جاتی ہے، یہ مجبوری ہوتی ہے، ورنہ 8 کو صبح کو اگر یہ منتقل کریں تو بہت ساروں کی منا کی سنت رہ جائے گی، کہ منا کی 8 تاریخ کی زہر
جی
وہاں پڑھنی سنت ہے، زہر سے لے کر 9 کی فجر تک 5 نمازیں منا شریف میں حاجی کے لیے سنت ہے کہ وہاں یہ پڑھیں.
ویسے حضور یہ 7 کی رات کا منظر بھی عجب منظر ہوتا ہے، جو ایک شور برپا ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، مکہ شریف میں بسیں کھڑی ہوتی ہیں اور ایک سما ہوتا ہے اور حاجی کے چہرے پہ جو چمک ہوتی ہے کہ وہ پورا سفر جس کے لیے کیا وہ لمحہ اب قریب آ گیا ہے، اب وہ منا عرفات جانے کی تیاری کی جو کیا بات ہے سبحان اللہ.
حج سے پہلے بس وہی جو چمک دمک ہوتی ہے نا، حج کے بعد تھکن اتار رہے ہوتے ہیں اور شاپنگ میں لگے ہوتے ہیں ایک تعداد، نمازوں کا ذوق بھی کم ہو جاتا ہے،
وہ تمہید بنی رہتی ہے نا، مینا جانا ہے، مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے،
بس وہی ایک کافی حد تک نفسیات کو دخل ہے اس میں بھی، جو نمازی ہے وہ تو
جی
نماز تو کبھی بھی اس کو معاف نہیں ہے، لیکن یار ہے بس. سن 80 میں جدہ شریف کی طرف میں آ رہا تھا حج کے بعد، تو بس میں فجر کا وقت آنا تھا، اب یہ کہ اب تعجب ہوگا کہ اب وہ رات جا رہی تھی، صبح شادی کا اجالا ہو رہا تھا، اب میرے کو کوئی چین نہیں پڑتا تھا، اب میں کم از کم 2 بار گیا ڈرائیور کے پاس کہ یار فجر کا وقت ہو گیا گاڑی روکو بس روکو، وہ میرے کو بھگاتا تھا رو عربی میں رو مانے جاؤ، بگا دیتا تھا، میں روؤں تو رویا نہ جائے، اب میں کروں کیا، میں بے چین تھا، میں حاجیوں کو بھی بولتا تھا اس دوران آپ لوگ کرو یار آپ لوگ کچھ کرو کہ یہ نماز کے لیے بس روکے، ایک تو ایک آدھے حاجی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، تو میں ایسا بزن ہوا لوگوں سے، میں نے کہا یار حج سے پہلے ہی نماز پڑھتے ہیں، حج کے بعد نماز ہی نہیں پڑھتے یار، ان لوگ پڑھ ہی دیے کسی کو، یعنی یہ میرا اپنا تلخ ترین تجربہ ہے حاجیوں کے تعلق سے، اب یہ کیسے حاجی ہے یار، نماز کی بھروائی نہیں ہے،
تو یہ ذہن بنا دیا جاتا ہے نا، جہاں پہنچ جائیں گے وہاں جا کے پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، بس نہیں روک سکتے، وہ نہیں پڑھتے کئی لوگ.
ہاں تو یار کوئی تو تسلی دے کوشش کرنے میں، کیا بسیں رکتی ہیں، ان کو اتنا سفر کیا تو راستے میں کہیں ان کی بس نہیں رکی ہوگی،
رکتی ہے
رکی بسیں تو رکتی ہیں راستے میں، نمازیں پڑھتے ہیں اور کاغذی کاروائیاں کچھ کرنی ہوتی اس کے لیے رکتی ہیں بسیں، لازمن رکتی ہیں
ایسے ہی،
تو یہ بہرحال جذبہ یار نہیں ہوتا، جاتے وقت جذبہ ہوتا ہے، جاتے وقت نماز پڑھیں گے،
جاتے وقت بھی جب جدہ ایئرپورٹ سے بس میں حاجی جاتے ہیں نا، اور اگر کوئی نماز بیچ میں آ جائے تو میرا بھی تجربہ ہوا ہے، کیونکہ وہ اتنی تھکاوٹ ان کو ہوتی ہے کہ وہ تو بس میں جاتے ہی سو جاتے ہیں، اور بعض اوقات مکے کی گلیوں میں وہ گاڑی گھومتی ہے ان کو معلم کے مکتب تک پہنچانے کے لیے، تو کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو اس میں جن کا ذہن ہو وہ بھی منتیں کر کے، ہم بھی ایک بار اسی طرح تھے، تو منتیں کر کے اس کو رکوایا کہ بھائی ہم نماز پڑھیں گے یا تو ہمیں اتار دو، ہمیں نہیں جانا آگے، ہم خود چلے جائیں گے، ہمیں اتار دو، ہم فرض نماز پڑھے بغیر نہیں جائیں گے، تو وہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ جب وہ بحث کی تو چونکہ لوگ احرام میں تھے تو ان میں سے بھی کسی کو خیال آ گیا کہ یار صحیح تو کہہ رہے ہیں بھائی نماز تو پڑھا دو، تو پھر کئیوں کو تو نیند سے اٹھایا کہ اٹھے بھائی نماز پڑھیں نماز چلی جائے گی. اچھا حضور ایک اور نماز آپ کو یاد ہوگی، منا ہی کی بات کرتے ہیں، منا میں 10 ذوالحجہ کی غالباً وہ رات تھی اور منا میں اپنے خیموں کی طرف ہم جا رہے تھے، پہلی کنکریاں شام میں مغرب سے پہلے ہی مار لی تھی، اب مغرب کی نماز ادا کرنی تھی، اور جو رش ملا تھا اور جس رش میں ہم پھنسے تھے وہ مجھے یاد ہے، اور جو بے چینی تھی آپ جن لوگوں نے نماز پڑھنی تھی ان لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا نا کہ مطلب ایک انچ کا بھی ناظرین جس کو کہنا بالکل مین ٹو مین ٹچ ہو کے رش تھا، اب اس میں نماز کیسے پڑھیں، اچھا دل کہتا تھا شاید پہنچ جائیں گے خیمے تک لیکن بہت رش بہت پیک، اب اس میں نماز پڑھنی ہے، یہ واقعی امتحان تھا. حضور وہ نماز پھر کیسے ادا ہوئی تھی؟
میں تو سائڈ پہ آ گیا تھا نا، مجھے وضو بھی کرنا تھا
جی،
اور لوگ تھے کہ وہ تماشا بنائے ہوئے تھے, اب وہ جانتے تو
رش بھی ہو, امیر علیہ السلام دیکھے رش بھی ہو گیا, چاروں طرف رش ہو گیا, چاروں طرف رش ہو گیا,
اور انڈین بھی بعض لوگ, پھر دیکھا دیکھی کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے کون, اس طرح پھر بھی وہ ہٹا ہٹو کے,
اور وہ پولیس والے کھڑے نہیں ہونے دے رہے تھے, وہ چلا ہی رہتے نکل آگے چلو آگے چلو آگے چلو.
الحمد للہ نماز تو پڑھی تھی,
الحمد للہ الحمد للہ وضو بھی ہوا اور نماز, وہ بڑا بڑا
یہ ہے آزمائش بعض جگہ ہوتی ہیں, اس طرح
یہ سیکھنے کو ملا کہ یہ جو لمحہ ہوتا ہے, اللہ کرے کہ پھر نصیب ہو کہ نماز کا وقت ہو اور یہ رش والا جو راستہ, خاص طور پہ منا سے آپ اگر اپنے خیمے میں جا رہے ہیں یا مزدلفہ سے واپسی کے وقت بھی ایسا ہو جاتا ہے, تو ایسے موقع پر نماز کا اگر کوئی بھی ٹائم بیچ میں آتا ہے تو پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے. اس سفر میں امیر علیہ سنت کو میں نے بہت کلوزلی یہ دیکھا تھا کہ پہلے نماز, نماز ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے, ورنہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں خیمے میں پہنچ کے پڑھ لیں گے, گھر پہنچ کر پڑھ لیں گے اور اس میں پھنس جائے.
اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ہم نے پانی کا جالون ساتھ رکھنے کا بالکل تہیا کر لیا تھا کہ آپ جب بھی جہاں جائیں گے ہمارے ساتھ پانی کا جالون ساتھ رہے گا, تاکہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوا تو ہم وضو کے لیے, پھر ہم کو وہاں وضو کا بڑا آزمائش ہو گئی تھی, رش میں نماز کا ٹائم اور پھر وضو کرنا ہے اور رش اور نماز وقت میں پڑھنی ہے.
الحمدللہ تو میرا پرانا دستور ہے
جی,
جالون وضو پانی ساتھ, یہ سفر مدینہ میں کیا, سفر پنجاب میں, سفر سندھ میں, حیدرآباد کراچی جاتے ہوئے بھی میرا جالون میں نے کئی بار ساتھ اپنے ساتھ, میں مطلب اتنا ذہن.
یہ جالون کیا ہوتا ہے؟
یہ جالون ہی تو بولتے ہیں,
گیلن,
گیلن, گیلن بھی بولتے ہیں اس کو
جالون,
وہاں جالون لکھا ہوتا ان کے
مدینہ میں جالون بولتے,
جالون لکھا
گاف نہیں ہے نا,
گیلن
گیلن,
یہ گیلن کا جالون اور ڈاکٹر کا دکتور, عربی میں دکتور بولتے ہیں. خیر تو یہ کہ میں پیشاب بھی جیسے کبھی کروں سفر میں, میرا بس اپنا ذہن تھا کہ یار یہ پانی وضو کے لیے, میں اس سے اپنا ہاتھ کیسے دوں, پیشاب مجبوری ہے, چلو پیشاب کر لیا, پیشاب خانہ کھلا ہے تو اس سے کوئی وہاں مسجد کی کوئی چیز گئی نہیں, تو پھر وہ اپنے جالون سے ہاتھ دھوتا تھا میں باہر نکل کے, وہ صحرا میں جب گاڑی رکتی تھی نا ہماری, یہ اس طرح کا کئی بار میں نے کیا ہے, یوں میرے کو ہوتا تھا, لیکن شاید عرف میں حرج تو نہیں ہے اس میں, ہاتھ دھو لیے تو عرف ہے اس پر کہ لوگ وہاں پیشاب کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں, کوئی منع بھی نہیں کرتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ابھی کوئی منظر دکھایا آپ نے وہ مسجد عائشہ کا
جی,
یہ نا ہاں یار اس میں روشنی کتنی تھی,
سبحان
مسجد عائشہ میں یار
کیا روشنی,
سیزن تھا ساتویں رات تھی نا, اللہ اللہ
وہاں
نور برس رات,
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو مسجد ہے نا حضور, یہ ویسے ہی مطلب ویسے تو اس رات کی تو بات ہی کچھ اور ہے, ڈبل بارہ گھنٹے یا روٹیشن رہتی ہے,
نہیں موبائل فون سے بنا ہوا
ویڈیو, سبحان اللہ
ویڈیو اتنی کلیئر اور اتنا چمک دمک, تو دیکھو اس کی, حالانکہ پیچھے بیک وہ ریڈ ہے, چمک ہی چمک ہے ماشاء اللہ,
کیا بات,
الحمد للہ اللہ پھر نصیب کرے,
آمین آمین.
اللہ اللہ
امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مولا علیہ سے عرض ہے کہ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن تھا, تو آپ سے عرض ہے کہ آج اپنے جمعہ کا دن کس طرح گزارا, دعائے مغفرت فرما دیجئے.
جمعہ کا دن کس طرح گزارا میں نے, اللہ اکبر, میں نے جمعے کا غسل کیا, جمعے کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کی الحمدللہ. تو اس کا مین جو جمعے کا ہے وہ جمعے کی نماز ہے, غریبوں کا حج جس کو کہا گیا ہے, تو الحمدللہ وہ میں نے ادا کرنے کی سعادت حاصل کی, اللہ کریم قبول بھی فرمائے. جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں, تو وہ بھی میں نے الحمدللہ صلاۃ و سلام میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کی, اور اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی منظوم دعا, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو, یا الہی بھول جائیں نزح کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غروب آفتاب کا جب عین وقت آتا ہے تا تو یہ ایک اور جمعے کا ایک خصوصیت ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس وقت میں نے دعا مانگنے کی بھی سعادت حاصل کی الحمدللہ. تو یہ بتانے سے یہ فائدہ ہے کہ توجہ چلی جائے کہ ہاں یہ بھائی جمعے کا سورج ڈوبنے کا وقت آئے تو سارے کام چھوڑے بندہ اور ہاتھ اٹھا لے دعا کرے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے, سورج ڈوبنے کا وقت جو ہے جمعے کو, جو مانگیں گے وہ ملے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب اس میں یہ ہے کہ مانگا ہو کہ یا اللہ یہ یوں یوں ہو جائے رات کو, یہ مسئلہ یہ حل ہو جائے رات کو ہی, یا یہ مغرب کے بعد یہاں مجھے جانا ہے, غروب آفتاب سے پہلے پہلے دعا کی کہ مغرب کے بعد وہاں جانا ہے, عشاء سے پہلے واپس آنا ہے, یا اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور یا یہ کام ہو جائے یا یوں ہو جائے. تو اب وہ تو گیا مغرب سے پہلے, اس نے دعا بھی کی غروب آفتاب سے پہلے اور یوں یوں ہونے کا بھی اس نے عرض کیا, اور اس کے بعد نماز بھی پڑھی مغرب کی, پھر گیا واپس آیا کام تو ہوا نہیں. تو اس کو یہ وسوسہ نہیں آتا ہوگا کہ یار یہ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے دعا کرو کہ قبولیت کا وقت ہے, میں نے تو دعا بھی کی, اچھا آنسو بھی نکلا تھا میرا تو یوں ایک میں مثالیں بنا رہا ہوں, لیکن یہ اس کے بعد ہی میرا کام تو ہوا نہیں, تو اس کو کیسے تسلی دیں گے آپ؟
دعا قبول ہونے کے مختلف انداز ہیں نا, جیسے کہ ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ مل گیا, عام طور پہ اسی کو دعا قبول کرنا کہتے ہیں ہم لوگ, تو ایک یہ. دوسرا یہ کہ اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی, اب اس کا پتہ نہیں چلتا تو بندہ کہتا دعا قبول نہیں ہوئی. حالانکہ اگر یہ جمعے کو شام کو دعا نہ کرتا نا, یہ مغرب سے عشاء کے درمیان جانا تھا نا اس نے, راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, دعا کی تھی ایکسیڈنٹ سے ہی بچ گیا, اس کو پتا نہیں کہ میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا ہوں, یوں دعا قبول ہوئی اس کی. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے لیے ثواب, یعنی یہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے, قیامت کے دن اس کا ثواب اس کو ملے گا, اور جب بندہ ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا نا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, بس ظاہر جن کو ہم کہتے ہیں قبول ہونا, تو جو دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی ان کا ثواب جب بندہ دیکھے گا قیامت میں تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, اور آج کے لیے یہ ذخیرہ ہو جاتی. تو یہ دعا جو ہے نا یہ بذات خود ایک عبادت ہے, بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اور نگرانی شورا نے پیاری محبت ہے, آپ اتنی محبت والے انداز سے بات کرتے ہیں دوسرے سے, تو اس کی وجہ کیا ہے اور ایسی محبت ہم بھی اپنے اسلامی بھائی سے کیسے اختیار کریں, تعلق کی مندی کو ارشاد فرما دیجیے.
ہم محبت والے انداز میں بات کرتے ہیں اس پر غالباً آپ نے
جی, ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی اور نگرانی شورا کے درمیان کافی محبت نظر آتی ہے اور آپ بڑے محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, تو یہ اس کی وجہ کیا ہے, اور ہم اگر یہ اختیار کرنا چاہیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تو وہ کیسے ممکن؟
شاید دنیا میں کسی مسلمان سے میری ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, میں غور کرتا ہوں, میرے لوگوں نے پیسے بھی کھائے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا, مجھے برا بلا کہا میں نے ان کو معاف کر دیا, تو مسلمان سے مجھے بغض و کینہ اپنے دل میں میں پاتا نہیں ہوں الحمدللہ. یہ وقتی طور پہ ناراضی ہو جانا کسی کے بعد ناگوار گزارنا تو یہ انسان بشر ہے, ظاہر یہ کیفیات تو وارد ہوتی ہیں, لیکن جس کو بغض کہتے ہیں کینہ کہتے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے تباہ ہو جائے, یا اس کو میرے کو موقع ملے تو اس کو میں بے عزت کر دوں ذلیل کر دوں, الحمدللہ رب العالمین یہ کیفیت میں اپنے اندر پاتا نہیں ہوں. اللہ کرے کہ کبھی بھی اس طرح کی کیفیت مسلمانوں کے بارے میں میرے دل میں گھر نہ کرے. وسوسے آ جانا شیطانی ہو تو ظاہر ہے کہ وسوسہ پروف تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, لیکن میں جو جنرل جو اہم بات تھی وہ عرض کی میں نے, تو اس طرح الحمدللہ نگران شورا سے بھی ہماری نگران شورا ذکر کسی سے کم کسی سے زیادہ یہ ترکیب ہوتی ہے, تو ان سے زیادہ ترکیب میرے پڑوسی بھی ہیں, میں ان کے سائے میں رہتا ہوں, یعنی یہ ان کا
جو ہے نا کیا کہنا فلیٹ اوپر ہے میرا نیچے ان کے, تو ان مانو گھر میں سائے میں تمہارے ہیں, قسمت ہی ہماری ہے الحمدللہ. حاجی عبدالحبیب یہ بچپن سے ہمارے مطلب کرم فرمائے, ان سے بھی بڑی اچھی دوستی ہے, اچھی ترکیب ہے الحمدللہ.
سب آپ کی مہربانی ہے, ہماری غلطیوں کو کہتے ہیں نا وہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اللہ یہ محبت سلامت رکھے اور اللہ ہمیں آپ کا ہمیشہ وفادار رکھے.
اور جن کو دین کی خدمت کرنی ہے ان کو ایسا بننا بھی پڑے گا, اور خاربازیاں کرے گا اور اس کی کاٹ کرے گا, اس کو توڑے گا نہ, اس کو ذلیل کرے گا نہ, اس کو ڈیگریڈ کرے گا, تو دین کا کام تھوڑی کر سکتا ہے. تو یہ تو مطلب ہمارا الحمدللہ مطلب دین کا کام جو بھی کرتے ہیں, اللہ کے دین کا اہل حق جو بھی ہیں, بعض اوقات وہ اس طرح کی کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہے مطلب جو میں نے جن کوتاہیوں سے میں نے اپنے آپ کو کہا کہ الحمدللہ میں بچتا ہوں, تو وہ اس طرح کی کوتاہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں, وہ پھر ان کو ترقی بھی اتنی نہیں ملتی. یہ بھی دیکھی بھالی بات ہے, ان کے پاس بس اتنی سی گروپڑی رہتی ہے چھوٹی سی,
تو یہ گروپڑی کیا
چھوٹا والا گروپ ہوتا ہے ان کا, اس کی کاٹ کریں گے اس کی کاٹ کریں, لگے ہوتے ہیں مطلب خلاف بول رہے ہوتے ہیں, اپنوں ہی کے بےچارے وہ کاٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں, ایسا نہیں کرنا چاہیے یار, ہم سب ایک اور نیک بن کر مل جل کر اللہ کے دین کی خدمت کریں, مسجد بھرو تحریک چلانے, وہ عقیدے کا اختلاف وہ جن سے بھی ہے وہ ہے اور رہے گا, اس وقت تک رہے گا جب تک ان کا عقیدہ اسلام کے عین مطابق نہیں ہو جاتا. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی نعوذ باللہ صلح کلیت والی بات کرتا ہوں, نہیں نہیں میرے خمیر میں یہ ہے نہیں, صلح کلیت ہے نہیں, سوال ہی نہیں ہے. جو اللہ رسول کو برا بھلا بولے, میرے غوث پاک کی گستاخی کرے, میرے صحابہ کی شان میں مطلب بے ادبی کرے, اور پھر ہم سب مل کر کام کریں, نہ نہ ایسا نہیں ہوا. میں حق بات کا اعلان سر دار کریں گے, یہ جرم اگر جرم ہے سو بار کریں گے. میں نے جو بات کی وہ گھر کی بات کی ہے, اپنوں کی بات کی ہے, اللہ کریم میرے کہے کی لاج رکھے,
آمین آمین آمین,
مجھے وفادار
ایسا ہی رکھے,
وفادار رکھے, غوث پاک کا وفادار رکھے, امام اہل سنت اعلی حضرت کا وفادار رکھے, اولیاء کرام کا, علماء اہل سنت کا وفادار رکھے,
آمین, آمین.
وفادار کا جملہ جیسے جو بھی آپ نے کہا کہ میں ان کے لیے میں یوں ہوں, تو یہ وفاداری کے اس میں ہم ایک مفہوم میں لے کہ اگر اپنے آپ کو ہم کوئی کہتے کہ میں فلاں کا وفادار ہوں, تو پھر اس کے بارے میں سوچ بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے,
اس وقت ہونی چاہیے بالکل,
کہ وہ کہ نا محبت محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا اور عیب سننے سے بہرا کر دیتی.
سبحان اللہ, واقعی.
تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو یہ بس یہ کہ ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, پیر و مرشد کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ کرم کرے اور ان کی شفقتیں اور محبتیں, ان کی عنایتیں ملتی رہیں, اور قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کا سامان بھی کریں اور ہمیں جنت میں بلا حساب داخلہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل جائے. آمین,
آمین,
آمین, آمین.
لوگ بدگمانی بہت کرتے ہیں, امام پر بھی اس نظر نہیں رکھتے, آپ کچھ رہنمائی ارشاد فرما لیں.
میرے کو ایک واقعہ یاد آ رہا تھا, ایک اپنے مدرس تھے جامعۃ المدینہ کے, پرانی باتیں, تو وہ ایک امامت فرماتے تھے, وہاں کچھ ان کے ساتھ مسائل ہو گئے, تو ایک مفتی تھے اس نے بھی مجھے شکایت کی, یہ تو مہمان آئے تھے اس کے پاس, یہ تو بیٹھے ہوئے تھے اور امامت کے لیے اندر مسجد میں بھی نہیں گئے, اپنے حجرے میں ہی بیٹھے رہے. یہ انہوں نے تنقید کی ایک مفتی نے, تو خیر میں نے اس مفتی کو بھی سمجھایا, اب میں تو میری تو عمر بھی بڑی ہے, اور میں نے سمجھا, میں نے کہا یار کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, نہیں یہ بھی تو ایک مجبوری ہو سکتی ہے نا کہ ان کو جماعت کا دھیان ہی نہ رہا ہو, ہے کہ نہیں, آپ بولتے ہیں کہ نہیں. اب میں نے کیا سمجھایا, بہرحال میں سمجھا اپنے طور پر, اب یار وہ خاموش ہو گئے تھے جب میں نے ان کو سمجھایا نا, تو انسان یار بھول بھی جائے, یا عین ممکن ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو, بڑے استنجا کا خیال ہو, یہ پیشاب کی شدت ہو, اور یہ اس کو پتا ہو کہ میں فارغ ہو کر وضو کروں گا تو میں نماز نہیں پڑھا سکوں گا, اور مہمان کے ساتھ کوئی ایسا اس کا اٹکاؤ ہو کہ یہ نہیں جا سکتے، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اندر نہیں گئے، تو ہم یار یہ پہلو نہ نکالیں، خالی اڑا اڑی کریں کہ یہ امام نے یوں کر دیا، امام بیٹھا ہوا تھا اور جماعت نہیں کرا اس نے. یار اپنے بھی تو باتوں میں بیٹھے بیٹھے نماز قضا کر دیتے ہیں، اس کا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو امام ہے اس کو پروٹیکشن میں نے دے دیا، یہ جو چاہے کرے. اس نے دن کا یہ مقتدی پہلو ڈھونڈتے رہیں گے، کوئی نہ ڈھونڈے بھائی، امام کو نکال دیتے ہیں امامت سے. امام کو تو ایکوریٹ ہی رہنا ہے. وہ دیکھ اتفاقی واقعہ تھا تو میں نے اس کی اس طرح تائید، یعنی کہ وہ اس نے دن کے پہلو بیان کیے کہ مومن کا جو فعل ہے اس میں اس نے زن کا جہاں تک نکل سکتا ہو نا تو کوئی پہلو بندہ نکال لے. اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ تنفیر عوام سے بچے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے عوام کو نفرت پیدا ہو اور پھر یہ کہ عوام میں شور مچے، مقتدیوں میں گروپ بازی ہو، پھر کوئی بولے مسلح سے ہٹو، کوئی بولے نہیں ہٹے گا یہ امام، آئی وانٹ یو، تم ہی چاہیے ہم کو، اور یہ شور شرافا تیسرا طبقہ ہوگا، پھر یہ مولاناؤں سے بدزن کہ یار یہ لوگ لڑتے رہتے ہیں مسلح کے لیے لڑتے ہیں، تو ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کرنی. یہ میں سب کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، سارے میرے اپنے تجربات ہیں، میرے ساتھ بھی بیتی ہے مسجد سے چھٹیاں مجھے بھی ملی ہیں، اور الحمدللہ میں نے کہیں کوئی ہنگامے نہیں کیے، کوئی مطلب، اور میری سیٹ تو ایسے بحال ہوئی ہے کہ دودھ میں دھو کر ملی ہے مجھے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا نا، میں نے آنسو بہائے، آنسو نے سب کو دھو ڈالا، اور مجھے پتا نہیں تھا کہ آنسو دھو ڈالیں گے، وہ آنسو صدمے کے تھے، میرے تصور بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسے اسباب ہو جائیں گے یہ آنسو دیکھ کر. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر مقتدی منع کرتے ہیں، کمیٹی منع کرتی ہے اور بظاہر کوئی سا ایمانیات کا مسئلہ نہیں ہے کوئی، تو عام سی باتیں مسجدوں میں ہوتا ہے ایسا، تو پھر یہ کہ ایسا موقع ہو نا کہ لوگ بولیں گے مجلس وہ بولے گی کمیٹی کا بولنا اس سے پہلے یوں یوں کر دیں آپ، اس میں امام کی بڑی عزت ہے، اس کو بھی سمجھے. یعنی اپنے کو یوں شور مچا کر یہ لوگ نکالیں، اس سے بہتر نہیں کہ ہم خود ہی چپ چاپ سرک جائیں، اس سے عزت بچے گی. میں نے ریزائن دیا ورنہ لوگ بولیں گے اس امام کو نکالا ہے. کتنا مطلب ہیوی ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ ہم سنعین میں حاضر ہوئے اور مسجد عائشہ کی زیارت کے لیے.
یہ مسجد عائشہ
الحمدللہ
کا منظر تھا، اور الحمدللہ یہ سمجھیں کہ وہ 16 سال کے بعد جب ہم پہنچے تھے امیر سنت کے ساتھ، تو اس کے بعد جو اس کے بعد کی سمجھے پہلی، یہ پہلی حاضری تھی مسجد عائشہ کی الحمدللہ.
یہ مسجد عمرہ بھی کہلاتی ہے.
خیر سے پھر نصیب فرمائے.
آمین
آمین آمین.
اسے مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے حضور.
اچھا
جی.
مسجد کبرہ
مسجد عمرہ عمرہ
مسجد عمرہ.
جی جی جی. عمرے کی نیت کرنے جاتے ہیں نا.
جی ہاں جی ہاں. یس جی. ہو سکتا ہے عوام نے نام رکھا ہو.
جی وہ ٹیکسی والے کو لوگ مسجد عمرہ کہتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں.
چھوٹا عمرہ.
جی وہ ہمارے یہاں مشہور ہے، وہاں تو مسجد عمرہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں وہ مسجد جہرانہ والا جو اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں. ایسا ہے حضور کے مسجد جہرانے والے کا ثواب زیادہ ہے اور مسجد عائشہ والے کا ثواب کم ہے؟
فضیلت پڑی نہیں ہے عوام میں، چھوٹا بڑا عمرہ یہ تقسیم ہے.
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسجد عائشہ پر یا مسجد عمرہ پر جب جاتے ہیں یا تنعین کا جو ایریا ہے حضور، اس سے آگے بھی ایک مقام بڑا مقدس ہے، بڑا مبارک ہے، اگر اسی راستے سے آگے جائیں تو کچھ اس بارے میں بتائیں نا کہ وہ ایک بڑی عظیم زیارت ہے.
اصل تو یہ پوری سڑک زیارت گاہ ہے.
کیا بات ہے.
یہ طریق مدینہ روڈ ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس روڈ سے مدینے جاتے ہیں.
سبحان اللہ
ماشاء اللہ. تو الحمد للہ وہاں سیدتنا ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف ہے راستے میں، اور راستے ہی میں امی جان تشریف فرما ہے نواریا
جی، ماشاءاللہ
وہاں کوئی بس باقاعدہ بس اسٹاپ نہیں ہے، جو لوگ یہ جانتے ہوتے ہیں تو وہ ترکیب سے وہاں حاضری دے دیتے ہیں.
آپ نے بھی حاضری دی ہے؟
الحمدللہ بارہا،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
چلیں ایک اور منظر کی طرف چلتے ہیں، اور اگر کسی اور رکن شورا کی آواز اگر ہم تک آ جائے تو ان کو بھی اگر ہم لے لیں اپنے ساتھ، ان کو ایک منظر دکھاتے ہیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسد مدنی بتائیے، یہ سڑک یہ کہاں کا منظر ہے؟
یہ مدینہ شریف کا راستہ ہے.
کہاں جا رہے ہوں گے اندازہ ہے؟
جنت البقیع کے قریب سے گزر رہے ہیں.
اچھا جی، یہ کہاں اتر رہے ہیں؟
یہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی کچھ دکھا،
میدان احد.
عبدالحبیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں.
میں جو سمجھا ہوں، یہ جو تھوڑی دیر پہلے جس مبارک مزار کا ذکر ہوا مکہ شریف میں، یہ نواریا کے قریب ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جو مجھے فیل ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں اب دونوں میں سے کس کا جواب درست ہے.
کیا بات ہے ماشاءاللہ، یہ اسد نے جوانی میں ہی بقیع کا اللہ.
مسجد عائشہ سے ہوتے ہوئے ہم ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار شریف پر حاضری کے لیے امیر سنت کے ساتھ یہ سفر ہمارا جاری ہے الحمدللہ. بابا یہ سڑک کہاں جا رہی ہے؟
یہ سڑک مدینہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ،
سوئے مدینہ.
میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ کے بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے.
سوئے مدینہ.
امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے اس قالین پر اپنے پاؤں نہیں رکھے، بلکہ اس کو دیکھا تو کافی دیر غور و فکر کرتے رہے کہ یہ کس کا ہے، کس کے لیے بچھایا گیا ہے، کون اس پر بیٹھ سکتا ہے، کون نہیں بیٹھ سکتا وغیرہ وغیرہ. تو کافی دیر غور و فکر کر کے امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے سڑک پر لیٹنا اور بیٹھنا یہ اختیار کیا، قالین پر نہیں گئے. میں ساتھ ہی ساتھ تھا تو میرے دل پر ایک گہرا اثر ہوا. میں نے کہا اس کیفیت میں بھی الحمدللہ تھکاوٹ کی وہ کیفیت تھی کہ تھکاوٹ بھی تھک گئی تھی، اور اس میں پھر یہ انداز اختیار کرنا کہ نرم و نازک قالین چھوڑ کر سونا وہ ایک یاد ہی تھی. میں امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کی بات کا محض کروں گا، جب بھی مدینے جائیں تو ہم کو بھی اپنے ساتھ دوبارہ مدینہ لے جائیے گا. میں بار بار چل مدینہ کا مجزادہ کیجیے گا. آپ جب کبھی مدینہ کا قصد کریں اپنے اس غلام کو نہ بھولیے گا. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حاجی ایاز، یہ واقعی وہاں قالین بچھے ہوئے تھے
مزدلفہ میں.
مزدلفہ میں ایک جگہ پر جہاں ہم لوگ قیام کیا تھا حاجیوں کے لیے وہاں قالین بچھانے کا تو عرف تو ہے نہیں، کھلے میدان میں اتنے سارے قالین، تو کچھ بسیں وغیرہ تھیں تو وہ
وی آئی پیز تھے، وہ
وی آئی پیز کا کوئی
جی جی
فوجی یا کچھ
جی جی
اس طرح کے لوگ تھے.
جی جی
ان کے لیے یہ گورنمنٹ جو بھی اس کا ادارہ ہو فوج کا تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے، تو یہ قالین ان لوگوں کے لیے بچھے ہوئے تھے. تو یہ اٹھ کر اب یہ بسوں میں سوار ہو گئے تھے میرا خیال ہے.
جی ان کی جو روانگی کا ٹائم ہو گیا
تو یہ قالین ہم لوگوں کے لیے تھے نہیں، تو اب اس کو ہم کیسے استعمال کریں. میں یہ سوچ کر پھر یار یہ پھر شاید مجھے دیکھ کر دوسرے بھی سائیں بھائی
جی
کسی نے استعمال نہیں کیا. پھر
وہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی پڑی تھی. اچھا یہ فائدہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ مفتی احسان صاحب بھی تھے، تو ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ اتنی تھکاوٹ تھی، کافی طویل سفر کر کے پہنچے تھے، مگر قالین پہ بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے، لیٹ سکتے نہیں لیٹ سکتے، اس پہ کافی دیر تک کیلو کال ہوتا رہا. ماشاء اللہ کیا بات ہے، اب تو یاد ہی رہ گئی، بس اللہ کرے جلد وہ دن پھر آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گفتگو تارکین کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو.